نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محسن انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کے بارے میں لوگوں نے مختلف چالیں چلیں اور اپنوں کی حمایت توڑنے کی کوشش کی اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے قریبی ساتھیوں کو ان کے مخالف کر دیا جائے ان کے خلاف ہوں تاکہ وہ ان کی حمایت نہ کریں اور یہ چیز ہمیں سورت منافقون میں بھی ملتی ہے عبداللہ بن ابئی کے کچھ جملے تھے کہ اس نے کہا کہ یہ جو مدینہ میں آئے تھے اور تم نے ان پر کیوں خرچ کیا کیونکہ اب انہوں نے یہاں آ کر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ سروائیو نہ کر سکے تو ہمیشہ سے باطل کی یہ کوشش رہی کہ قریبی ساتھیوں کو کسی بھی طریقے سے حق سے دور کر دیں الحمدللہ اللہ نے اپنے نبی کو اس سارے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھا اب ہم پڑھیں گے منظم منفی محاذ پیج نمبر ہے بک کا 172 کہ اب ایک اور سازش اور آپ یہ سب کچھ پڑھتے سنتے ضرور دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جہاں حق کی دعوت آئے گی یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کے دل پر یہ ایک ایک ٹاپک پھاہا بننا چاہیے کہ اچھا اگر آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ہوا تھا تو آئیے دیکھتے منظم منفی محاذ یہ کیا تھا انسان اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کی جس سب سے بڑی خدمت میں مصروف تھے اس کو ناکام بنانے کے لیے مخالفین جن مختلف تدبیروں سے کام لے رہے تھے ان سب کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام جاری تھا یہاں آپ نے نوٹ کیا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اس کو ہائی لائٹ کریں میں نہ بھی کہوں نا تو ایسے لفظ جو آپ کی توجہ لیتے ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کیا کریں کیونکہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے کہ ان کو جہنم سے آزاد کرایا جائے جب کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اصل میں وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اپنی آزادی کے راستے میں رکاوٹ سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ساری مخالفتوں میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا اور کلمہ حق کمپلین نکال رہا تھا یہ آپ بھی چھوٹی چھوٹی کمپلین ہیں آج کے دور کی جب باطل کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو حق آتا بھی ہے تو دبتا دباتا ہی اور روتے دوتے ہی آتے ہیں ہائے اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ پابندی لگا دی تو یہ حق کبھی ہی نہیں رکے گا اندرین حالات مخالفانہ پروپیگنڈے کی ایک متحرک مشینری پیدا کی گئی وقع کے بعض قائدین اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے بڑی پیچیدگی یہ تھی کہ مکہ مرکز عرب تھا اور ہر طرف سے قافلے آتے جاتے اور داعی حق کے لیے کام کا نت نیا میدان فراہم کرتے یعنی کہتے مکہ والوں کو چھوڑ دو ہمارے ساتھ چلو یاد رکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب موجود لوگ آپ سے فائدہ نہ لیں یا آپ کی بات کو اس طرح سے نہ لیں جس طرح آپ چاہتے ہیں تو باہر والوں کی دعوت پھر نظر میں آنے لگتی ہے کہ شاید ان کو ضرورت نہیں ہے شاید ان کو قدر نہیں ہے شاید یہ کر چکے جو کرنا تھا تو اللہ کے نبی کو مکہ میں مختلف قسم کی انویٹیشنز ملنے لگ گئی تھی کیا آپ ادھر سے نکلیے نیز نو واردوں نو وارد کون ہوتے نیو کمرز میں ایسے ذہین اور صاف فطرت لوگ بھی ہوتے تھے جو کسی دعوت کو محض اس کی استدلالی قدر و قیمت اور کسی داعی کو محض اس کے کرداری وزن کے لحاظ سے جانچ کر بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی تاریخی اعنات کی پرچھائیاں قبول کی آزادانہ رائے قائم کر سکتے تھے یعنی جو ینگسٹر تھے یا جو نیو کمرز تھے وہ روایات کے پابند نہیں تھے بلکہ وہ عقل سے اور دلیل سے دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے تحریک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں میں کوئی حاسدانہ چھالے موجود نہیں تھے مکہ والوں میں سرداروں کے دلوں میں تو تھا نا حسد تو باہر والے لوگوں کے دل میں کوئی حسد نہیں تھا اندرین حالات مکہ کو بچا لینا بالکل بیکار تھا جبکہ باہر کا عربی ماحول دعوت حق سے متاثر ہوتا چلا جائے وہی بات جسے قرآن نے خود ہی کہہ دیا تھا نحن نات الارض ننقصها من اطرافها کیا مطلب ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے یا اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے یہ بات سورۃ انبیاء کی آیت 44 ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو صرف مکہ میں نہیں رکھنا تھا کوئی جگہ مینوپلی نہیں ہے اسلام کی اللہ نے اپنا کام لے کے رہنا ہے اصل میں جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے نا وہاں ان لوگوں کی یہ آزمائش ہوتی ہے، کن کی؟ کام کرنے والوں کی؟ نہیں، بظاہر ان کی لگتی ہے لیکن اصل میں آزمائش ہوتی ہے جو مدعوین ہوتے ہیں، جن کو دعوت ملتی ہے وہ نہیں آتے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ مخالفتیں کڑی کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈے کھڑے کرتے ہیں، وہ الزامات کی بچھاڑ لگاتے ہیں، تو اس میں ان کی یہ آزمائش ہے کہ انہوں نے وقت کے نبی کی قدر نہ کی۔ اللہ نے دیکھیے گا مکہ کے ساتھ آگے جا کے کیا کرنا ہے، تو یہ اصل میں آزمائش تھی ان کی، لیکن اللہ نے دین کو باہر لے کر جانا تھا۔ چنانچہ سب سے تشویشناک موقع اس پہلو کے لحاظ سے حج کا تھا۔ قبائل عرب جوک در جوک ماں اپنے سرداروں کے مکہ میں اکٹھے ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پھیلانے کے لیے خیمہ بخیمہ گردش میں مصروف ہو جاتے۔ رد عمل منفی ہنگامے کے سربراہ کار اس وقت بہت سٹپٹاتے۔ چنانچہ ایک سال موسم حج کی آمد آمد تھی کہ ولید بن مغیرہ کے ہاں قریشان کرام جمع ہو گئے اور سر جوڑ کر سوچ بچار میں مصروف ہو گئے۔ ولید نے معاملے کو یوں چھیڑا، اے گروہ قریش، یہ موسم آ پہنچا ہے، عرب کے وفود اس زمانے میں تمہارے ہاں آئیں گے اور صورت حال یہ کہ وہ سب تمہارے اس آدمی یعنی نبی اکرم کا قصہ سن چکے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کی شہرت باہر پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ ایک ذوق تجسس اور تحقیق لے کر آئیں گے۔ سو اب تم اس معاملے میں کوئی ایک بات طے کر لو، پھر باہم اختلاف نہ کرو کہ ایک دوسرے کو جھٹلاتا پھرے اور دوسرا پہلے کی بات کاٹتا رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی سب ایکا کر لو کہ اس شخص کے بارے میں باہر سے آنے والوں کو کیا کہنا ہے، کوئی جادوگر کہہ دے، کوئی کاہن کہہ دے، کوئی مجنو کرے، تو ایک دوسرے کی بات ہی غلط ہوگی نا۔ حاضرین نے کہا، تم ہی کہو، اے ابو عبد شمس کہو اور ہمارے لیے کوئی رائے متعین کر دو، ہم اسی کے مطابق بات کریں گے۔ مگر ولید بن مغیرہ نے اصرار کیا کہ آپ لوگ خود ہی بات کریں، میں سنوں گا۔ سو سلسلہ گفتگو چل پڑا۔ حاضرین، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ سو اس کے ہاں نہ تو کاہنوں کا سا رمزیہ کلام ہے نہ کافیہ آرائی، یعنی کاہن تو اس طرح کی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کافیہ ردیف ملا کر، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کاہن ایسے نہیں ہوتے۔ حاضرین، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ آصف زدہ۔ ولید، وہ آصف زدہ بھی نہیں، ہم آصف کو جانتے پہچانتے ہیں، مگر یا نہ تو ہر طرح سے حلق کی گھٹن ہے، نہ اعضاء میں راشا، نہ ویسی پریشان خیالی، یعنی جب آصف ہوتا ہے تو اس کے ظاہری اثرات ہے، تو اللہ کے نبی میں تو یہ نہیں تھے۔ حاضرین، اچھا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید، وہ شاعر بھی تو نہیں، ہم شعر کو اس کی ہر قسم کے لحاظ سے جانتے ہیں، اس میں رجز کو، حزج کو، قرائد کو، مقبوط کو، مبسوط کو، بہروں کے لحاظ سے اقسام ہے یہ مختلف اشعار کی، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر بھی نہیں ہے۔ حاضرین، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید، جی نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگروں کو بھی اور ان کے جادو کو بھی دیکھ رکھا ہے۔ سو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہ گنڈے ہیں نہ پھونکے، یعنی جادوگر تو پھونکے مارتے ہیں، گنڈے مارتے ہیں۔ اور آپ یہاں سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تعویذ گنڈے نہیں کیے، لوگوں کو کبھی پھونکے مروائی نہیں، اور لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کے عجیب و غریب کام نہیں کہ جو آج بعض لوگ دین کے نام پہ کرتے ہیں۔ وہ اس دور کے لوگ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ حاضرین، تو پھر ابو عبد شم، تم ہی بتاؤ ہم اس کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان اٹھانے کے لیے کیا کہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کس بات پہ کہہ رہا ہے۔ ولید، خدا کی قسم اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے اور اس بات کی جڑ بڑا پھیلاؤ رکھتی ہے، اس کی شاخیں باردار ہیں، یعنی پھل ہے اس پہ۔ وہ صدری کی روایت میں اتنا اور آتا ہے کہ یہ پیغام غالب ہوگا، اسے مغلوب نہیں کیا جا سکے گا اور یہ سب کو کچل ڈالے گا۔ اپنی کہی ہوئی باتوں میں سے تم جو بھی کہو گے لا یعنی قرار دی جائے گی، یعنی الزام لگانے والے بھی کوئی بیوقوف تھوڑی تھے، یا جو سن رہے ہیں وہ بھی نہ سمجھ نہیں تھے، اس لیے کہا کہ وہ غلط بات سن کر نہیں مانیں گے۔ اپنی کہی ہوئی باتوں میں تم بھی جو کہو گے لا یعنی قرار دی جائے گی، بس اس کے بارے میں ان سے لگتی ہوئی بات ایک ہی ہو سکتی، اور وہ یہ کہ تم یہ کہو کہ یہ ایک جادوگر ہے اور اس کے قبیلے میں جدائی ڈالی جا رہی ہے۔ اشارہ ہے دعوت حق کی طرف، کس کی وجہ سے ہر طرف پھوٹ پڑ گئی اور دو طاقتیں برسرے کشمکش ہیں، حالانکہ اس کشمکش کا اصل محرک خود مخالفین حق کی شرارت تھی، اور کہو کہ لوگ اسی بنا پر اس سے کٹ گئے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو حصے بن گئے، اپنی کئی بھی باتوں میں سے تم جو بھی کہو گے لا یعنی قرار دی جائے گی، بس اس کے بارے میں ان میں سے لگتی ہوئی بات ایک ہی ہو سکتی، اور وہ یہ کہ تم کہو کہ ایک جادوگر ہے جس کا کلام جادو ہے، اور اس سے بیٹے اور باپ میں شوہر اور بیوی میں، بھائی اور بھائی میں، ایک شخص اور اس کے قبیلے میں جدائی ڈالی جا رہی ہے۔ بات واضح ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ اصل میں حق آتا ہے تو کسی گھر سے کوئی ایک بندہ حق کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو باقی لوگ اپنے پرانے رسم و رواج میں اس کو پھوٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دین آ گیا تو خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی، بھائی بہن جدا ہو گئے، شوہر بیوی کے خیالات بدل گئے، تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوگا۔ اس لیے یہ نہ سوچئے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ ہر دور کی بات ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح ایک شخص کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے سازش کی جاتی ہے، دل جس کو مانتے نہیں، اسی کو لے کے مخالفانہ ہنگامہ جاری رکھنے کی سکیم بنتی ہے۔ چنانچہ اس مجلس میں طے ہو گیا کہ مختلف پارٹیاں مکہ کو آنے والے راستوں پر چوکیاں لگا دیں، اور آنے والے ہر وفد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے بارے میں الرٹ کر دیں، یعنی چکنا کر دیں۔ چنانچہ اسی منصوبے پر عمل کیا گیا، لیکن نتیجہ الٹا ثابت ہوا۔ آپ کا چرچا عرب کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، خود ہی مشہور کر دیا آپ کو۔ اور جن کو کچھ نہیں معلوم تھا، ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ایک نئی دعوت ایسی اٹھی ہے اور اس کی علم بردار شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دیکھیے، جن کو نہیں پتا لوگ خود ہی کہتے ہیں دیکھو وہ ایک آیا ہوا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ تو اب جن کے دل میں سچ ہوگا وہ کہیں گے اچھا ذرا سن کے تو آئیں، تو ویسے تو ان کو نہیں پتا چلنا تھا نا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جتنا اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا اسلام اتنا پھیل رہا ہے۔ ایک چائنیز لینڈ لارڈ تھا جس کو ہم کرایہ دیتے تھے، تو اس سے جب ایک دفعہ ہم گئے تو بات کی، تو انہوں نے پوچھا کہ ڈو یو نو سم تھنگ اباؤٹ اسلام، کہتا یس آئی ہرڈ دس از اے ویری فیمس ریلیجن۔ اور یہ تب کی بات ہے جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کی۔ کہتا یس آئی ہرڈ از اے ویری فیمس ریلیجن، تو آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دیٹ، کہ میں دیکھوں یہ کیا نا۔ تو یاد رکھیے اللہ اپنا کام لے لیتا ہے۔ اپنوں نے کہاں اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی تھی جتنی دشمنوں نے کر دی۔ خیر، آئیے ذرا تاریخ کے اسکرین پر دائیے حق اور رد عملی تحریک کے لیڈروں کو میدان میں کام کرتے ہوئے دیکھیے۔ ربیعہ بن عبادہ کا بیان ہے کہ میں مینا میں اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا جبکہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا، یعنی گروئنگ، ابھی ینگ لڑکا تھا جیسے چھوٹی عمر کا، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قبیلوں کی اقامت گاہوں میں جا کر رکتے اور فرماتے، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ گردانو، اور نہ اس کے علاوہ ان بتوں میں سے جس جس کی بھی عبادت تم کر رہے ہو اس سے الگ ہو جاؤ، اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو، میری حمایت کرو، یہاں تک کہ میں اللہ کی طرف سے ساری بات کھول کر رکھ دوں جس کے ساتھ اس نے مجھے مامور کیا ہے۔ واقعے کی خبر دینے والا کہتا ہے کہ ایک شخص ادنی حلہ، ادن سے بنا ہوا حلہ، پہنے اوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ اپنی بات فرما چکتے تو یہ شخص اپنی ہانکنا شروع کر دیتا کہ بنی فلاں، یہ شخص تم کو لات و عزی سے ہٹا کر بدعت و گمراہی کی طرف کھینچ لے جانا چاہتا ہے، بس نہ اس کی سنو نہ اس کی بات مانو۔ سمجھے، یعنی اللہ کے نبی قافلوں کے پاس جا کے ان کو توحید کی بات دیتے، جو ہی آپ ایک قافلے سے اٹھ کر آگے جاتے تو یہ کھلا پہنے ہوئے شخص جو تھا وہ آپ کے پیچھے جا کے کہتا نہیں یہ جو کہہ گیا غلط ہے، یعنی آپ کے درس کا اور آپ کے سبق کا اور آپ کی تعلیمات کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ کون تھا یہ شخص آپ کو پتا؟ دیکھیے گا، وہ نوجوان یہ منظر دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو حضور کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی بات کی تردید کر رہا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہی چچا ابو لہب ہے، یہ اپنے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ آپ کی بات کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی طرح میلوں کے اجتماعات میں بھی تشریف لے جاتے تھے تاکہ انسانی اجتماع سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک مرتبہ بازار ذل مجاز میں پہنچے اور لوگوں کو حق کا پیغام سنا کر کلمہ طیبہ کی دعوت دی۔ ابو جہل ساتھ لگا ہوا تھا، کمبخت کو بغض اور کینے نے اتنا پست کر دیا کہ مٹی اٹھا اٹھا کر آپ پر پھینکتا، کبھی پھینکی ہم پہ کسی نے، اور ساتھ ساتھ پکارتا کہ لوگوں اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ لات اور عزیٰ کی پرستش چھوڑ دو۔ آج لات عزیٰ کے نام بدل لیجئے تو آج بھی لوگ یہی کچھ کہتے ہیں۔ مخالفانہ پروپیگنڈے کی اس طوفانی مہم سے ابو طالب کو تشویش بھی لاحق ہوئی کہ کہیں عرب کے عوام اجتماعی مخالفت پر نہ اتر آئیں۔ انہوں نے ایک طویل قصیدہ لکھ کر کعبے میں آویزاں کیا، جس میں ایک طرف یہ صفائی دی کہ میں نے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، لیکن دوسری طرف یہ اعلان بھی کیا کہ کسی قیمت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا اور اس کے لیے اپنی جان تک دے دوں گا۔ اگرچہ ایسے اکثر قصائد کی تاریخی حیثیت کمزور ہے، تاہم ان میں سے بہت سے اجزاء درست بھی ہیں۔ یعنی ابو طالب دو چکیوں میں پھنس رہے تھے نا، ادھر سے ساتھ چھوڑتے ہیں تو بھتیجا، اور اگر ادھر والوں کو لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ پھر الگ پورے اجتماعی طور پہ بغاوت نہ کریں، تو کھل کے اپنے کفر کا انکار کر رہے ہیں تاکہ کہیں فتنہ نہ بڑھ جائے. تو آپ ذرا نوٹ کریں نا کہ حالات کیا ہوں گے. بالکل ریولیوشنری دور ہے, اپس اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. ایک پراپر آج خبر یہ ہوگی, اس گھر میں مسلمان ہو گیا, آج ادھر وہ کہیں گے دیکھو ان کو بگاڑ دیا, ادھر طلاق ہو گئی, جدائی ہوگی. یہ ہمیشہ ہوگا. دیکھیں کہیں بھی کسی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں نا, جب سب ایک جیسے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا ایک حمام میں سب ایک جیسے, تو ان کو برا نہیں لگتا. کچھ اچھے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی وجہ سے دوسروں کو برا لگتا ہے اور تنقید ہوتی ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں چپ کر کے بیٹھے رہو, لڑائیاں نہ لو. تو پھر وہی بات ہے کہ گٹر کا پانی ملا ہوا سب پی رہے ہیں تو تم بھی پیتے رہو. کیونکہ اگر پائپ بدلا کچھ دن تو پانی بند ہوگا, پھر صاف الگ ہو جائے گا, میٹھا الگ ہوگا, کڑوا سا ہوگا, تو چپ کر کے بیٹھے رہو. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے, جب بھی چینج آئے گی گھر ٹوٹیں گے, خاندان والے روٹھیں گے, دوستوں میں آپ کی مقبولیت کم ہوگی. جو جمع رہا اللہ اس کی طرف سب کو لے آئے گا. آپ کہتے ہیں میں دوستوں کو خوش کر لوں, وہ بھی نہیں آپ سے خوش رہیں گے, اپنے بھی نہیں خوش رہیں گے. تو ایسے مخالفتوں کے وقت میں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں. اب جو کچھ انہوں نے کیا, کیا کیا تھا, پروپیگنڈا, مکہ میں آنے والوں کو پہلے سے بتا دیا کہ آیا ہوا ایک شخص, سب ذرا دیکھیے اس کا الٹا اثر کیا ہوتا ہے. جب کبھی کوئی اہم شخصیت مکہ میں وارد ہوتی تو تحریک اسلامی کے مخالفین اس کو رسول اللہ کے اثر سے بچانے کے لیے پورا جتن کرتے, مگر بسا اوقات اثر الٹا پڑتا. اس قسم کے چند خاص واقعات کا تذکرہ ضروری ہے, یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کی لیکن اس کا فائدہ اللہ کے نبی کو ہی ہوا. اس میں پہلا نام طفیل بن عمر دوسی, ایک مرد شریف اور ایک شاعر لبیب تھا. لبیب کہتے ہیں عقل مند کو, یہ لب ہے نا جو دماغ برین بھیجا, اولو الالباب کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے قرآن میں, لب والے عقل والے. کوئی بچی ہو کسی کی تو اس کا نام لبیبہ رکھ لیں, اچھا نام ہے. لبیب بھی اچھا نام ہے لڑکے کے حساب سے. تو بڑا عقل مند شاعر تھا. ایک مرتبہ وہ آیا, بعض افراد قریش اس کے پاس پہنچے, کہنے لگے طفیل دیکھو تم ہمارے شہر میں آئے اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں ہمارے لیے ناقابل برداشت بنی ہوئی ہیں. اس شخص نے ہماری وحدت کا شیرازہ بکھیر دیا. کس پہ وحدت تھی؟ بت پرستی پہ تھی نا, اب وہ ٹوٹ رہی ہے. اور ہمارے مفاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کی باتیں جادوگروں جیسی ہیں, اور یہ بیٹے اور باپ میں, بھائی اور بھائی میں, شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلوا رہا ہے. ہمیں تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں اندیشہ ہے کہ تم کہیں شکار نہ ہو جاؤ. بس بہتر یہ ہے کہ اس شخص سے نہ تو بات کرنا نہ اس کی کوئی بات سننا. الرٹ کرتی ہے نا وہ, جیسے بیوی پہلے ہی کہہ دیتی ہے نا اب اماں سے نہ پوچھئے گا, یا اماں کہے گی اب بیوی سے نہ یہ بات پوچھنا, تو پھر بیٹا عقل مند ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پوچھی ہوں ذرا بات کیا جس کے لیے روکا گیا ہے. تو یہ فطرت ہے, جس چیز کے لیے آپ بچے کو بھی روکیں گے نا, اس الماری کو نہیں کھولنا, وہ بار بار ادھر ہی جائے گا کہ اس میں کوئی چیز چھپی بھی ہے جو ماں نے میرے سے چھپائی ہے. تو یہی ہوا ادھر بھی. تو فیل کا اپنا بیان ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک میں پوری طرح قائل نہ ہو گیا کہ بات نہ کروں گا نہ سنوں گا. چنانچہ جب میں مسجد حرام کی طرف جاتا تو کانوں میں روئی ٹھونس لیتا. آج بھی بہت سارے لوگوں نے روئی ٹھونسی ہوئی ہے, دوسروں کی باتیں سن سن کر کان بند کیے ہوئے کہ ہم کہیں سن نہ لیں, ہمارا عقیدہ نہ خراب ہو جائے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس عبادت میں کھڑے تھے تو میں بھی قریب جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے بہت ہی خوب کلام سنا, پھر دل میں نے کہا میری ماں مجھے روئے. یہ ایک انداز تھا جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا بیڑا تر جائے یا ستیاناس, کچھ اس طرح کے ہر زبان کے جو الفاظ ہیں یہی مراد تھا ادھر. خدا کی قسم میں ایک صاحب عقل آدمی ہوں, شاعر ہوں, برے بھلے کی پہچان کر سکتا ہوں, پھر کیا چیز مجھے ان باتوں کے سننے سے روک سکتی ہے جنہیں یہ کہتا ہے؟ جو پیغام یہ لایا ہے وہ اگر بھلا ہوگا تو میں قبول کر لوں گا, اگر برا ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا. یہ ہے اندر کی چنگاری جو بہت ساروں کو لاتی. یہی چیز کئی لوگوں کو پہلی دفعہ لاتی ہے پھر وہ جم ہی جاتے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. ابھی دو تین دن پہلے ایک سسٹر ہے, اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں, تو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ پانچویں چھٹے سپارے پہ ہے ماشاء اللہ. تو کہنے لگی کہ جب میں ادھر آئی تھی آپ کے پاس, آپ کو کیا پتا کہ میں کتنے اندیشوں کے ساتھ آئی تھی اور میرے اوپر کتنا پریشر ہے. میں خود بھی ان کے گھر جا کے ان کے خاندان کو مل چکی ہوں ایک درس کے دوران, تو مجھے اس سے بھی اندازہ ہوا تھا کہ اللہ نے اتنوں میں سے ان کو چنا ہے. تو یہ کہتی کہ میں بہت سارے شک لے کر آئی تھی اور میں شروع میں اتنی کیئر فلی آپ کا یہ سبق سنتی تھی کہ کوئی میرا عقیدہ نہ بدل جائے. تو میں نے کہا اب سنا ہے, کہتی پانچ پاروں کے بعد دل چھک گیا. جو باتیں آپ کہتی ہیں ہمیں تو نہ کسی کے خلاف دکھتی ہیں نہ ہمیں کسی کی کوئی باتیں دکھتی ہیں. یہ یاد رکھیے یہ دور کی باتیں, جہاں آپ کو شک ہوتا ہے نا کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے آپ اس کو ملنے چلے جائیں. ابھی چند دن پہلے ہم اپنی اسی جگہ پہ بھی گئے تھے کہیں, تو وہاں سارے محلے کے لوگ تھے ماشاء اللہ, پیار سے ملے, تھوڑی بات کی, درس کیا. तो बाद में मुझे एक सिस्टर यहाँ संडे को आई तो सुना रही थी, स्टूडेंट है, उनकी अम्मी भी है। कहने लगी साजा मुझे मेरी वो सारी, इन सबको मैं कहती थी इधर चलो, तो कहती थी नूरुल कुरान नहीं जाना, तो मुझे कहती हैं अब मुझे आके कहती हैं ये है वो उस्ताजा जिनके बारे में आप बातें लोग करते हैं, ये तो वो नहीं है, हमें तो ये वैसी नहीं लगी, ये तो नबी की बड़ी बात करती हैं, इनका तो इखलाक इतना अच्छा है। तो मैंने कहा बस ये गवाहियां काफी हैं, मुझे और भी जगह ले जाओ। मैंने कहा मुझे रोज एक जगह ले जाया करें, मैं रोज एक चावलों का पतीला पकाने को इधर तैयार हूँ, पकाए प्लेटों में भरे देने चलते हैं। कहती उस्ताजा खाना सबके घर बड़ा है। मैंने कहा नहीं चले दुख सुख में जाए, लोगों को अच्छी तरह करें, लोगों को पता ही नहीं है। कहती तीन चार ने मुझे कहा कि मैं कोर्स करूंगी, अल्लाह नोज दी बेस्ट। ये एक बर्फ होती है जो पिघलने की जरूरत है, तो जहां आपको कोई लगे बुरी बात करता है वहां चल पड़े, जाके मिल लें, सुन लें, देख लें, तारुफ कर लें। और सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, अगर हम गलत है तो हमें भी ठीक होने की जरूरत है। तो लिहाजा अपनों से कटना नहीं है बल्कि उनसे जुड़ना है इंशाअल्लाह ताला। खैर अल्लाह ने इनके कान खुलवा दिए, रुई निकाल दी। कहते हैं इसी सोच विचार में कुछ वक्त गुजर गया, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को चले, तुफैल साथ हो लिया, रास्ते में सारा किस्सा सुनाया कि मुझे प्रोपेगंडे के किस चक्कर में डाल रखा गया था। फिर मकान पर पहुंचकर दरख्वास्त की कि अपना पैगाम इरशाद फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हकीकत बयान की और कुरान पढ़कर सुनाया। तुफैल कहते खुदा की कसम ना इससे बढ़कर अच्छा कलाम मैंने कभी सुना, ना इससे बढ़कर अच्छा पैगाम। फिर वो बताता कि मैं इस्लाम ले आया और हक की गवाही दी। कितनी देर लगी, एक दफ़ा सुना बस। इसी तुफैल दौसी ने कबीले में जाकर पुरजोश तरीके से दावत का काम किया और पूरा कबीला मुतासिर हुआ। हाईलाइट करें, आप में से कितने लोग हैं जो तुफैल दौसी बनना चाहती हैं? अपने खानदान में काम कीजिए, अपनी दोस्तों में, अपनी मामू खाला, क्या आपका जोर नहीं चलता? मामू बैठे मैं आपको सुनाऊंगी, मेरे साथ बात करें, आप बैठे आपको मैंने जरूर ये सुनाना है, आप बैठे मेरे साथ डिस्कस करें, लाड करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, कभी दोंस करें, कभी लाड गुस्सा करें, कभी नाराजगी करें, करें। आपको अगर प्यार है ना अपनों से तो उनको ले लेके आए, बैठे मैं लेके आऊंगी, मैं आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं आपकी किताबें खरीदूंगी, मैं आपके लिए बैठूंगी, मैं आपको लेके आऊंगी, मैं आपकी राइट करके तो देखिए। देखिए एक शख्स आया जिसको लोगों ने रोका, ये सरदार थे ना, सरदारों की बात भी मानी जाती है, सारा कबीला मुतासिर हो गया। इनके तबलीगी जोश का ये आलम था, जरा सुनिएगा, अल्लाह हमें भी ये तबलीगी जोश दे दे, हम तो होश में ही रहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसमें नहीं जोश अच्छा होता। खैर इनके तबलीगी जोश का ये आलम था कि घर पहुंचकर जूं ही ज़ईफुल उमर वालिद से मुलाकात हुई, यानी बूढ़े थे वालिद, कहने लगे ना आप मेरे ना मैं आपका। अब आप ना खुदा के लिए जाके कहना शुरू कर दें आज है? अपने घर वालों को। उन्होंने पूछा बेटे ये क्यों? जवाब दिया कि अब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है और आपकी पैरवी कर ली है। वालिद ने कहा बेटे जो तेरा दीन है वही मेरा भी होगा। फौरन नहाकर इस्लाम कबूल कर लिया। जरा सकड़े तो सही, ठीक हो जाते हैं, प्यार करते हैं आपसे। तो फैल ने इसी तरह अपनी बीवी को दावत दी और इसने भी लब्बैक कही। वन बाय वन तबलीग हो रही है। फिर कबीले में दावते आम का सिलसिला शुरू किया। बाद में आकर नबी सल्लम की खिदमत में रुदात बयान की और अपने कबीले की खराबियां बयान करके दुआए अजाब की दरख्वास्त की, यानी कबीले के लोगों में खराबियां इसलिए दुआ करें कि ये ख़त्म ही हो जाए, मगर आपने हिदायत की दुआ की। नोट करें ये था वो नबी जो अजाब की नहीं हिदायत की दुआ करता था। अल्लाहुम्मा अहदी दौसन, दौस इनका कबीला था ना, अल्लाहुम्मा अहदी दौसन, कहा कि अल्लाह कबीला दौस को हिदायत दे दे। तो फैल को ताकीद की कि वापस जाकर अपने लोगों में दावत जारी रखो और खास नसीहत की कि इनके साथ नरमी बरतो। कौन सी नरमी? असूलों की नहीं, अकीदा ना बदल लो या आप फिकी मसले नहीं बदलो, जुबान नरम, जजमेंटल नहीं बनो, तनकीद वाला अंदाज ना हो, तहक्कुमाना अंदाज ना हो, टॉन्टिंग स्टाइल ना हो, तंजिया अंदाज ना करो, दर्द पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, आजजी लाओ। इनका तशद्दुद आमेज जोश तबलीग इस्लामी हिकमत के मुताबिक ना था, यानी अंदर जोश था ना तो ये जरा जोश से बात करते थे, तो है अमल हमारे लिए, तशद्दुद ना बढ़ते, करना पड़ेगा आपको। सुबह तक आपकी दाढ़ी ना निकली तो मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, नहीं आप इसको खींचें, इसको लंबा करें, जो मर्जी करें, जो भी है बस करना पड़ेगा। ओवरनाइट चेंज, गाड़ियाँ उलट जाती हैं। एक और वाक्य लो सुन लेते हैं, वाक्य सुनने में तो मज़ा भी बड़ा आता है, इससे आपने सीखा ना बहुत कुछ, मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और वाक्य मुलाहिजा हो, आशा बिन कैस भी एक मुमताज शायर था, اس نے رسول اللہ کا چرچا سنا اور اس ارادے سے مکہ کا رخ کیا کہ جا کر اسلام قبول کرے۔ اس نے حضور کی شان میں قصیدہ بھی کہا تھا۔ اب جو ہی یہ مکہ کی حدود میں پہنچا، ایک قریشی مشرک نے آ گھیرا اور اس کے مقصد کے بارے میں کھوج کرید کی۔ اس نے بتایا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بات چل پڑی۔ مشرک ہیلا تراز نے عائشہ کی دکھتی رگوں کو ٹٹولنے کے لیے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زنا کو حرام ٹھہراتا ہے۔ یہ بار اوچھا پڑا تو پھر کہا، وہ تو شراب سے بھی روکتا ہے، کیونکہ عموماً ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا ایسے لوگوں کی زندگی میں، تو یہ ڈرا رہ کے دیکھو پھر تمہیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ باتوں باتوں میں عائشہ کے ارادے کو کمزور کر دیا۔ چنانچہ اس نے یہ منوا لیا، کس مرتبہ تو تم واپس چلے جاؤ اور اگلے برس آ کر اسلام قبول کرنا۔ عصا واپس پلٹ گیا اور قبل اس کے کہ وہ مکہ لوٹتا بد نصیب کی موت واقع ہو گئی۔ دیر نہ کریں، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ کہ کلمہ پڑے بغیر کوئی گیا تو پھر وہ جس مرضی درجے کے انکلائن تھا، اللہ نوز دی بیسٹ۔ ہم کہتے نہیں ابھی وقت اور گزر لے، ابھی ذرا حالات سازگار ہو، ذرا میرے پاؤں جم جائیں، ذرا میری معاشرے میں جگہ بن جائے، خاندان والے مجھے ایکسیپٹ کر لیں، ذرا میرے بچے بڑے ہو جائیں، سسرال میں ذرا میری ساکھ بنے۔ کسی کو نہیں پتا آپ کی ساکھ بننے میں کسی بیچارے کی فتیدگی کی خبر آ جائے، پھر کیا کریں گے۔ سب سے دلچسپ واقعہ مرد راشی کا ہے۔ یہ مکہ آیا، سات اونٹ تھا جس کا سودا ابو جہل نے چکا لیا، مگر قیمت کی ادائیگی میں ذرا آگے پیچھے کرنے لگا، لی تو لال۔ اب یہ لئی تو لال، یعنی وہ، یعنی دیتا ہوں یا نہیں دیتا، ایسے کرنے لگا۔ اب یہ قریش کے مختلف لوگوں کے پاس آیا کہ کوئی اونٹ کی قیمت اسے دلوا دے۔ وہاں ایک مجلس آراستہ تھی، اچھا اوپر کیا ہے، ایک مرد اراشی، اس کا نام اراشی ہے، ٹھیک ہے۔ اراشی نے اہل مجلس سے اپیل کی کہ آپ میں سے کوئی میری رقم ابو جہل سے دلوا دے، میں ایک مسافر بے وطن ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اہل مجلس میں سے کسی کو ضرورت نہ تھی کہ وہ ابو جہل سے جا کر ایک مسافر کا حق دلوائیں، اس لیے بات ٹالنے کے لیے اشارہ کر کے کہنے لگے کہ وہ دیکھتے ہو ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ وہ وصولی کرا دے گا۔ دراصل یہ ایک طرح کا استہزاء یعنی مذاق تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کو جو عداوت تھی وہ ظاہر تھی۔ اراشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا ماجرا بیان کر کے مدد طلب کی۔ آن حضور اٹھے اور فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ لوگ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ حرم سے نکل کر ابو جہل کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر آؤ میرے پاس۔ ابو جہل نکلا، چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق اسے دے دو۔ چنانچہ بلا چونو چرا یعنی بغیر کچھ دیر کیے ابو جہل نے ادائیگی کر دی۔ اراشی خوش خوش حرم کی اس مجلس کی طرف پلٹا اور واقعہ سنایا۔ یہ اثر تھا اس عظیم کریکٹر کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر تھا۔ اس کا اعتراف خود ابو جہل نے کیا اور اہل مجلس سے آ کر کہا کہ اس محمد نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اس کی آواز سنی اور یکا یک ایک روپ مجھ پر طاری ہو گیا۔ بعض روایت میں تو یہ بھی آیا کہ ابو جہل نے ایک اونٹ کو سامنے دیکھا جو منہ پھاڑے اسے چبا جانے والا ہے۔ یہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، ابو جہل کی نفسیاتی کیفیت بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کا کتنا بڑا اثر مرد اراشی پر اور خود اہل مکہ پر پڑا ہوگا، یعنی دلوں میں وہ حق آ رہا ہے۔ مہاجرین حبش کے ذریعے اسلام کا پیغام ایک نئے علاقے میں پہنچا، یعنی ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ لوگ حبشہ چلے گئے تو وہاں ہجرت کر کے اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ وہاں سے 20 عیسائیوں کا ایک وفد مکہ آیا۔ یہ لوگ مسجد حرام میں آپ کی خدمت میں آئے، بیٹھے، بات کی اور سوالات پوچھے۔ آپ نے قرآن سنایا اور دعوت حق پیش کی۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہاں لکھا ہے؟ ساتویں پارے کے شروع میں، بَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی پکار کو انہوں نے قبول کیا، ایمان لائے اور نبی اکرم کی تصدیق کی۔ جب یہ اٹھ کر نکلے تو باہر قریشی مخالفین مجلس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ابو جہل نے اس گروہ کو نشان ملامت بنا لیا کہ تم بھی کہ احمق لوگ ہو جو اپنے دین کو خیر بات کہہ دیا۔ وفد والوں نے جواب دیا، آپ لوگوں کو ہماری طرف سے سلام عرض ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا، ہمارا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ، ہم آپ کو ایک بھلائی سے محروم نہیں رکھنا چاہتے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بیت عقبہ ثانیہ، یہ بالکل مدنی دور کے قریب کا واقعہ ہے جو ادھر آئے گئے۔ بیت عقبہ ثانیہ کی ساری کاروائی رات کی تاریکی میں بڑے اہتمام اخفا یعنی چھپا کر ہوئی۔ اسی وجہ سے عمل میں لائی گئی کہ مکہ کے شریر لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ تھا کہ وہ اس پہ کچھ ریئیکشن کریں گے۔ اہل وفا جب بیعت کی مجلس سے فارغ ہو کر قیام گاہوں میں پہنچے تو سردارہ نے قریش نے ان کو وہاں جا لیا۔ ان کی مخبری کا نظام ایسا مضبوط تھا کہ انہوں نے بیعت کا قصہ بیان کر کے کہا کہ تم ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لے جانا چاہتے ہو اور اس کے ہاتھ پر تم نے ہمارے خلاف جنگ کرنے کا پیمان باندھا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تم لوگ اگر ہمیں اور اہل عرب کو لڑا دو گے تو تم سے بڑھ کر قابل نفرت ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انصار نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، چنانچہ اس وقت تو بات ٹل گئی اور انصاری قافلہ روانہ ہوا، لیکن قریش بعد میں برابر تجسس میں لگے رہے اور پوری اطلاع پا لی۔ انصاری قافلے کا تعاقب کیا اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر ان کے ہاتھ آ گئے۔ یہ دونوں اپنے قبیلوں پر دوران بیعت نقیب مقرر تھے، یعنی چوکی داری کر رہے تھے۔ منظر تو تھے ہی کمزور آدمی، سعد بن عبادہ کو قریش نے پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے اور گرفتار کر کے مکہ لے گئے۔ مکہ پہنچ کر خوب مارا اور ان کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دیکھیے، آپ اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتے تو اس کے ساتھ آ کر اگر کچھ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو دوگلا پن دکھ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اس میں یہ بات ہے۔ سنیے ذرا سعد بن عبادہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں قریش کا ایک آدمی آیا جس کا چہرہ روشن اور وجاہت دار تھا، لمبا اور خوبصورت۔ میں نے دل میں کہا اگر اس قوم میں کوئی خیر باقی ہے تو اس کی توقع اسی شخص سے کی جا سکتی ہے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر زور سے مجھے تھپڑ لگایا۔ اب دل میں نے سمجھ لیا کہ اس گروہ میں بھلائی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ آخر ایک شخص نے نرمی کے ساتھ پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی آدمی قریش میں ایسا نہیں کہ جس سے تمہارا کوئی بھائی چارہ یا کوئی عہد و پیمان ہو؟ میں نے جبیر بن معتم اور حارث بن حرب کے نام لیے۔ اس نے کہا پھر پکارو ان کے نام اور جو تعلق ان کے ساتھ ہے اسے بیان کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہی شخص انہیں ڈھونڈنے نکلا، وہ دونوں پاس ہی مل گئے اور انہوں نے آ کر مجھے چھوڑایا۔ یعنی اس دور میں اس طرح سے لوگ چھوڑتے تھے، پولیس تو تھی نہیں، تو لوگوں کو پھر امان جو ملی ہوتی تھی اس کی بنیاد پہ پھر معاہدے کرتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت حق کے خلاف رد عملی، ہنگامے کے علمبردار کس طرح میدان کشمکش میں سرگرم عمل تھے۔ تو آپ کو بھی تو کچھ ٹھنڈک پڑی ہوگی نا، کوئی باتیں اگر آپ نے سنی ہیں دین کے لیے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ انہی راستوں سے گزر کر حق آتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پہ وہ آزمائشیں نہ ڈالے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اتنی جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے ان مخالفتوں میں جم کے دکھایا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اور اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق آنا چاہیے۔ یہی حق کا راستہ، یہ حق کی پہچان ہے کہ مخالفتیں آتی ہیں۔ اگر میں اور آپ ان حالات میں جمتے نہیں ہیں تو ہمیں کچھ جماؤ ملے گا بھی نہیں۔ تندیے مخالف سے نہ گھبرا کے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے، اور اگر کسی میں ڈالے تو پھر ہمیں اس میں سرخرو کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔